جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ دوسرے کو تو آپ کافر کہیں گے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی جو ہے نصرانی اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا تو اس کو کافر کہہ دیا آپ نے، لیکن مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، یقیناً کرتے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے بڑے اولیاء جنہوں نے توحید کی دعوت دی، توحید کی تبلیغ دی، کہ آج توحید پورے طور پر ان کی قبروں پر ملیا میٹ ہو رہی ہے، انہیں کو پوجا جا رہا ہے، انہیں سے مدد مانگا جا رہا ہے، انہیں سے روزی مانگی جا رہی ہے، انہیں سے اولاد مانگا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کھمبے بھی بعض ایسے ہیں جو ان کو اولاد دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ اماموں کا رتبہ کیا وہ ہے کہ نبیوں کو نبی کو جو چاہیں خدا کر بنائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، یہ مسدس بہت اچھی ہے، اس کو یاد کرے آدمی تو اس میں یقیناً توحید کی بڑی اچھی تعلیم ہے۔ انا عمر لا تترونی کما اطرت النصارى ابن مریم، انما اب انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسوله، اتنا مجھے کہو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللهم صل على محمد، لا اله الا الله، محمد الرسول اللہ۔ اور عبودیت جو ہے جیسا کہ علماء نے کہا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی عبد ہو جائے تو یہ سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے، نہ کہ بندہ ہونا یہ ان کے لیے ہتک ہے۔ سب جتنے انبیاء، افضل سے افضل نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ تمام انبیاء نے اپنی عبودیت کا اعلان کیا اور اس عبودیت پہ فخر کیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں شرع عقیدہ تہاویہ میں کہتے ہیں کہ عبودیت کا درجہ سب سے افضل درجہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہہ لے کہ یہ میرا بندہ ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تکریم جتنی ہونی چاہیے تھی کی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی، کا جب معراج ہوا، جب اسراء ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت نازل ہوئی اس بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لقب سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، کہا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو فانما اهلک من کان قبلکم الغلو، کسی کی ذات میں ان کی حد سے آگے بڑھنے سے بچو، ایاکم فانما اهلک من کان قبلکم الغلو، تم سے پہلے کے لوگوں نے حد سے تجاوز کرنے ہی سے انہوں نے ان کی ہلاکت ہوئی، وہ ہلاک کیے گئے۔ اور یہ چیز، اس چیز کو علماء ذکر کرتے ہیں کہ کسی کی شخصیت میں، باپ ہو، دادا ہو، امام ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام، اللہ تعالیٰ ہر امام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی، ان کو برا بھلا کہنے والا برا ہے، ان کو برا کہنے والا برا ہے، بھلا کہنے والا تو بہرحال بھلا رہے گا، لیکن ان کو برا کہنے والا برا ہے، لیکن ان کو بھی ان کی حد تک آگے، ان کی حد سے آگے بڑھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز بھی امت میں ہے کہ اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائیں، ایسا ہوا ہے۔ آج یہ سوچیں، آپ کی بہت سے علماء کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں صاف صاف، کہتے ہیں اگرچہ حدیث میں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، شافعی کا یہ کہنا صحیح ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں فلاں امام کے، ہمارے لیے جائز نہیں کہ حدیث کو لیں۔ یہ یقیناً بہت بڑی بے ادبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، کتنا بڑا آدمی کہہ کے گیا ہو یا وہ زندہ ہو، اس کو کہیں گے ایک بہت بڑا گستاخ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، گستاخی کرنے والا، یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بہت بڑا گستاخ آدمی ہے، اس کو اس طرح کی بات کہنا جائز نہیں۔ یہ غلو ہو گیا، ایاکم الغلو، ہر ایک کو اس کی حد تک رکھو۔ جب پیارے رسول کی بات مل گئی تو کسی کی بات نہیں، نہیں ملی کسی کی بات آپ لے سکتے ہیں۔ ولی مسلم بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح مسلم میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہلک المتنطعون، تکلف کرنے والے، جو چیز شرعی ہے اس سے آگے بڑھنے والے ہلاک ہوئے۔ آپ نے اس کو بددعا کے طور پر کہا ہے، یا یہ کہ یہ خبر ہے، اس سے پہلے جو لوگ تھے، جیسے کہ اہلک من کان قبلکم، اس سے پہلے جنہوں نے جو ہلاک ہوئے وہ غلو سے ہلاک ہوئے۔ یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے، ہلک المتنطعون، جو شریعت کے حدود سے آگے بڑھنے والے ہیں، کوئی چیز تکلف میں زیادہ کر رہے ہیں، جو شریعت اس کا اقرار نہیں کرتی، یا کم کر رہے ہیں، سب اس میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ یا یہ کہ پیارے رسول نے خبر دے دی کہ ان کی ہلاکت یقینی ہے، وہ ہلاک ہو گئے. اس میں بہت سے ان احادیث کا معنی بہت وسیع ہے. ہمیں توحید کے بارے میں دیکھیں، نہ اس میں حد سے تجاوز کرنا ہے، نہ کسی شخصیت کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں اگر ہم نے حد سے تجاوز کیا تو یقیناً وہ ہلاکت کا سبب ہے. اور یہ تجاوزات اور یہ غلو امت میں موجود ہے. حقیقت میں عقیدے میں دیکھیں تو اللہ کے علاوہ بعض جگہوں پر، جیسا کہ کسی عالم نے لکھا ہے، جا کر کے دیکھا تو وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا، انہوں نے لکھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو چکے ہیں. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ ہیں ہی نہیں. اسی طرح کسی عالم نے جب کسی عالم سے کہا کہ تمہارے شہر میں، تم پڑھے لکھے عالم ہو، تمہارے شہر میں لوگ پیر عبد القادر جیلانی کو سجدہ کرتے ہیں، صریح شرک ہو رہا ہے، اور تم یہاں کیسے رہ رہے ہو؟ تم نے کہا یہاں شرک نہیں ہے. یہاں شرک کہاں ہو رہا ہے؟ یہاں تو خالص عبد القادر صاحب ہیں. شرک تو اس وقت ہوتا ہے جہاں اللہ کو شریک کیا جاتا. یہاں اللہ کے ساتھ، اللہ کو ان کے ساتھ شریک نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں سب کچھ یہ داتا ہی ہیں. سبحان اللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز ہو چکی ہے، بہت بڑی عبرت کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے سمجھ کی توفیق دے. دوسرا باب ہے، باب ما جاء فی التغلیظ من التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبده. باب باندھا ہے انہوں نے کہ شریعت کے نصوص میں اس طرح کی سخت تعلیمات آئی ہیں کہ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس عبادت بھی اللہ کی نہ کی جائے، نماز بھی اللہ کے لیے کسی نیک آدمی کے قبر کے پاس نہ پڑھی جائے. تو کوئی شخص اگر قبر کی عبادت کر رہا ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ یعنی وہ عین شرک کر رہا ہے، عین منہی چیز کر رہا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سختی اس چیز میں ہے کہ اللہ کے لیے خالص اللہ کی نیت سے کسی قبر کے پاس آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، تو کس طرح کسی قبر ہی کی عبادت یا قبر کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس ضمن میں حدیث ذکر کیا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ان ام سلمہ تذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیستن. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مہاجرین یا مہاجرات اولات میں سے تھیں جنہوں نے حبشہ کو ہجرت کیا تھا. ان کی بھی فضیلت بڑی ہے. وہ تھیں اور ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہما. دونوں نے جہاں اور دوسروں نے مکے سے ہجرت کی تھی، جبکہ مکے کی زمین تنگ ہو چکی تھی مسلمانوں کے اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر انہوں نے ہجرت کو، حبشہ کو ہجرت کیا. اور یہ معلوم تھا کہ وہاں کا نجاشی بادشاہ جو ہے وہ نیک تینت، نیک فطرت، نیک خصلت، بہت ہی اچھے اخلاق کا ہے. کوئی بھی بھاگ کے کہیں سے آتا ہے، پناہ لیتا ہے تو پناہ دیتا ہے. اس معنی میں گئے تھے. اس وقت تک ان کے ایمان کی یا ایمان لانے کی کوئی صحیح روایت میں ذکر نہیں کہ وہ ایمان لا چکے تھے. پیارے رسول نے ان کے ماضی کے اخبار کو سن کر کے ان کے پاس جانے کو کہا. جب وہ گئے تو وہاں بھی یہ لوگ پہنچ گئے، ابو سفیان، جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی روایت میں ہے. ابو سفیان جب وہاں پہنچے تو گئے کہ یہ آپ کے پاس آئے، یہ لوگ سر پھرے ہیں، دین سے پھرے ہوئے ہیں، یہ لوگ صحابی ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے. تو انہوں نے حضرت مہاجرین کو بلایا، نجاشی نے بلایا اور کہا کہ کیا ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. ابو سفیان سے، بخاری شریف کی پہلی روایتوں میں آئے بدو الوحی میں، ابو سفیان سے کہا تم بھی کھڑے رہو یہیں، اگر کوئی غلط بات کہے تو تم ان کو جھٹلانا. تو تمام سوالات کرتے گئے. ان تمام سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین دین میں داخل ہونے کے بعد پھر کبھی ناراض ہو کر کے یا دین سے کراہت کر کے کوئی نکلا بھی؟ انہوں نے کہا نہیں نکلا. تو نجاشی نے کہا کہ دیکھو، ایسے ہی انبیاء کے متبعین ہوتے ہیں، اور دین کا یہی معاملہ ہے کہ جب دل میں دین کی ٹھنڈک بیٹھ جاتی تو پھر نکلتی نہیں ہے. اذا خالت الایمان بشاشت القلوب. تو اس نے کہا کہ جب دل کی ایمان کی ٹھنڈک اور ایمان کی خوشی دل میں بیٹھ جاتی ہے تو نکلتی نہیں ہے. بہرحال تو اس میں ابو سلمہ بھی تھے، حضرت جعفر جو ان کے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسپیکر تھے گویا، انہوں نے آگے بڑھ کر کے ان سوالوں کا جواب دیا. ابو سفیان بھی کھڑے تھے، اس وقت کافر تھے، انہوں نے تمام باتوں کی تصدیق کی. اس وقت نجاشی کے دل میں ایمان بیٹھ گیا, ایمان بیٹھ گیا. انہوں نے پھر بلایا اپنے لوگوں کو. بہرحال ایمان کو تو ظاہر نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا. اور جب نجاشی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وحی آئی اور آپ نے فرمایا مات اليوم العبد الصالح فخرجوا فقوموا فصلوا علیہ. تو پیارے رسول نے کہا کہ اٹھو اور ان کی جنازے کی غائبانہ نماز پڑھو. یہ پہلی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری غائبانہ نماز جنازہ کسی کے بارے میں ثابت نہیں. اس سے علماء لیتے ہیں کہ اگر آدمی مسلمان کسی ایسی جگہ پر وفات پایا ہو جہاں اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا ہو تو اس پر جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے اور پڑھنی سنت ہے. لیکن اگر جنازے کی نماز پڑھ لی گئی ہے تو پھر کہیں ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں, صحیح حدیث سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر جو وہاں شہید ہوئے تو شہید تھے, یا دوسرے صحابی کہیں بزرگ سے بزرگ شہید ہوئے ہوں, بڑے سے بڑے صحابی, پیارے رسول نے ان کی جنازہ کی غائبانہ نماز پڑھی. بہرحال تو حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ مہاجرین میں سے تھے. انہوں نے وہاں کنیسہ دیکھا, کنیسہ کہتے ہیں نصرانیوں کی عبادت گاہ کو. تو وہاں کنیسہ دیکھا, کہتی ہیں اب حبشہ کی زمین میں وہ معافی ہے من الصور والتماثيل, اس میں صورتیں اور شکل اشکال بنا کر کے انہوں نے دیواروں میں پھٹ کر رکھے تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی, ان کے لیے تحیات اور ان کے لیے تعظیمات پیش کی جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا انہوں نے. ذکر کس معنی میں کیا تھا, کہ ہم لوگ بھی ایسا کریں, یا بہرحال ایک چیز تھی ذکر کرنے کی کہ انہوں نے تو اپنی عبادت گاہ میں ایسی چیزیں ذکر کی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح, وہ یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا یا کوئی نیک بندہ اللہ کا مر جاتا بنو علی قبرہ مسجدا, اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے. وصوروا فیہ تلک الصور, اور اس مسجد میں انہی سب کی صورتیں اور ان کے فوٹو بنا لیتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق ہیں. اللہ کے اولئک شرار الخلق, سب سے بری, کیونکہ شرار جمع شر ہے اور شر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق یہ لوگ ہیں, بری مخلوق لوگ, برے لوگ ہیں. فہا اولئک جمعوا بین فطرتین, فطرت القبور و فطرت التماثیل, انہوں نے قبروں پر, اول تو قبروں پر, یہ نہیں کہ اس وقت کا جو ذکر ہے یہ نہیں کہ قبروں فوٹوؤں کی پوجا کرتے تھے, بلکہ قبروں پر, نیک لوگوں کی قبروں پر مسجد بنائی اور پھر اس میں فوٹو بنا کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو کہا کہ یہ سب سے برا فعل ہے اور یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قبر پر مسجد بنانا صرف اللہ کی عبادت کے لیے, یہ چیز بھی شریعت کو برداشت نہیں, شریعت نے اس کو برداشت نہیں کیا, کیونکہ یہ شرک کا راستہ کھولتی ہے اور شرک کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. اور شریعت نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جس میں کسی بھی فتنے کا شبہ ہو. آخر نظر نیچی کر کے چلنے کا آپ کو اسی وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ ڈاک بن سکتی ہے کسی برے کام کی, برید جیسا کہ کہا گیا ہے عربی میں. اسی وجہ سے عورتوں کو بھی, مسلمانوں کو, مومنوں, کل للمومنین یغضوا من ابصارہم, اسی وجہ سے پردے کا حکم دیا گیا ہے, کیونکہ وہ ایک برے, بہت برے برے کام کا, فعل کا, فاحشہ کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح ہر اس سبب سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے جو شرک کا سبب بن سکتا ہے. یہاں مسجد پر قبر بنانا یہ سبب بن سکتا ہے, اور یہی ہوا بھی کہ انہوں نے جو نیک لوگوں کی قبروں کو, نیک لوگوں کے فوٹو بنائے, اس وجہ سے کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرح کریں جس طرح وہ لوگ کیا کرتے تھے. آخر میں جب وہ لوگ گزر گئے, دوسرے لوگ آئے, شیطان نے وسوسہ کیا اور خود انہی کو پوجنے لگے. اسی طرح حضرت عائشہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفق یطرح خمیسۃ لہ علی وجہ, جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے, یہ نزلہ کا ترجمہ ہے, گویا اللہ تعالیٰ نے اتارا ملک الموت کو, یعنی جب جان کنی احتضار, آخری چل چلاؤ کا وقت آیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف ہوئی. اس تکلیف کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی، اس کو کبھی اوڑھتے کبھی اس کو پھینک دیتے، اور جب بھی آپ کا درد تھوڑا کم ہوتا تو اوڑھ لیتے، پھر اس کو بے چینی میں کھول دیتے. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ، حضرت عائشہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر کے مجھے، پہلے میں یہ سوچا کرتی تھی، جیسا کہ ابن سعد وغیرہ کی روایت میں وہ کہتی ہیں، پہلے یہ میں سوچا کرتی کہ جس شخص کو موت کے وقت زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے گویا وہ آدمی گناہگار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے وقت میں نے دیکھ لیا کہ آپ کو جو تکلیف ہوئی، تو میں یہ سوچتی تھی کہ جس شخص کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت وہ سب سے سعید آدمی ہے، سب سے خوشبخت آدمی ہے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اوپر بہت زیادہ کرب اور بہت زیادہ درد آپ کو ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں جی ہاں، نحن الانبیاء نبتلا کما یبتلا الرجلان منکم، ہم انبیاء کو اللہ تعالی اس طرح مصیبت میں ڈالتا ہے، ایک نبی کو اس طرح مصیبت میں ڈالتا ہے جس طرح دو آدمی کو مصیبت میں ڈالتا ہے، یعنی دو آدمیوں کی مصیبت کا بوجھ ایک نبی کے اوپر ہوتا ہے، دو آدمیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ پیارے ایک ہی نبی کو وہ تکلیف ہوتی ہے. کسی بھی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کتنی تکلیفوں سے گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خال خال ایسے لوگوں کو، بہت سے لوگ تو الحمدللہ زندگی بھر آرام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا ہے، مصیبت ان کو چھو بھی نہیں لگتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مرحلے میں تکلیف ہی برداشت کرنا پڑا. زندگی میں مسلمان ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، اشد الناس بلاءً، مصیبتوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبتوں میں پڑنے والے الانبیاء نبی ہوتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو لوگ اللہ کے ہاں افضل سے افضل ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں زیادہ سے زیادہ بلا میں مبتلا کرتا ہے. اسی طرح دوسری روایت میں اس بلا کو بھی، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ اس بلا کو بلا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ آدمی صبر کرے اور اللہ کا شکر کرے، ہر حالت میں شکر کرے. تو جیسا کہ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے جب نکلتا ہے تو مصیبتوں کے ذریعے سے تمام گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، اور دنیا سے نکلتا ہے تو گناہ سے وہ پاک ہوتا ہے. یہ سب مصائب کا کی فضیلت ہے سمجھ لیجئے، لیکن آدمی کو مصیبت طلب نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ہے، بہت بڑا ہے، بغیر مصیبت کے بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ اغفر لی وارحمنی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں اور بیماریوں سے بھی پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات. بہرحال مصیبتوں سے پناہ، اللہ تعالیٰ سے دعا، ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے، لیکن مصیبت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس مرضی پر رضامند ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف تھی، فإذا اغتم كشفها، ہے ٹائم پیشن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لیا، یا انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، خود ان انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے، یا اس پر انہوں نے مسجد بنا کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے، یہ بھی ایک لعنت کا سبب تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یحذر ما صنعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ یعنی تم لوگ بھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہ لعنت کا سبب ہے، اور جو چیز لعنت کے سبب ہے جب تم کرو گے تو اس سے لعنت ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ولولا ذالک، یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، اتنا کہتی ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو لوگ مسجد یا سجدہ گاہ بنا لیتے، لابرز قبرہ، آپ کی قبر کسی بارز جگہ پر، یعنی کسی کھلی جگہ پر آپ کی قبر مبارک ہوتی. لیکن یہ بھی اللہ کی مصلحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے زوج مطہرہ حضرت عائشہ کے گھر میں رکھا تاکہ لوگ اس پر مسجد نہ بنا سکیں. غیر انہ خوشیا، اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے رہے کہ ہماری مسجد کو لوگ، ہماری قبر کو لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح توفیق سمجھ لیں. دیکھ لیں ان شاء اللہ. بڑا لمبا سوال ہے, تو عربی میں ہے. بینني احد المقيمين في المملكه العربيه السعوديه وقد حصل بيني وبين زوجتي نور الاسلام. ہمارے خیال سے اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں مملکہ ہی میں مستقل رہتا ہوں اور میری بیوی کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے رمضان میں. بیوی نے کہا کہ کچھ کیا نام ہے افطار کی ایک سامان خریدو, لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے اس وجہ سے ہم نے نہیں خریدا. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جب میں نے یہ کہا تو میرے اوپر اپنی زبان لمبی کرنے لگی, مجھے اس نے گالیاں بھی دی, اور اس کے بعد نتیجہ ہوا کہ میں نے اٹھ کر کے اس کو مارا پیٹا ضرب تو. جب میں نے مارا پیٹا تو اس نے کہا کہ تمہارا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے سوائے رات گزارنے کے. نے کہا یہ بھی نہیں ہم کریں گے, ہم نے قسم کھا لیا کہ یہ بھی نہیں تمہارے, اس کے لیے بھی تمہارے پاس قریب نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد ہم نے طلاق بھی دے دیا. اس وقت سے میں نے اس کو چھوڑ دیا, میں اس سے دور رہتا ہوں. ہم دونوں ایک ہی گھر میں الگ رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں ہیں لیکن الگ الگ رہتے ہیں. نعیش و مفترقین ہی افی بیتہا, ہی افی بیتہا ہمارا فی بیتنا آخر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں الگ رہتے ہیں, وہ اپنے گھر میں ہے اور میں دوسرے گھر میں ہوں. فہل ہی ابانت منی, کیا یہ ان کا طلاق جو ہے یہ تین طلاق ہو گیا کیا کیسا ہے؟ اب آپ کا یہاں طلاق کا مسئلہ جو ہے میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا حقیقت میں. آپ جا کر کے کسی ایسے عالم سے پوچھیں جن کو طلاق دینے یا طلاق لینے یا طلاق کو کا مسئلہ دینے کا کی اتھارٹی ہو, قاضی ہیں, اس میں ہم داخل نہیں ہونا چاہتے. لیکن بہرحال ہم یہ نصیحت کریں گے ہر ایک کو کہ کتنا بھی آدمی غصہ ہو جائے حماقت میں بیوی کو طلاق کا لفظ نہ بولے. آپ سوچیں اتنے آدمی ہیں, اگر 100 آدمی ہیں اس میں کسی کے اوپر ایسا وقت گزرا ہے کہ اپنی بیوی کو اس نے ایک مہینہ چھوڑا ہو؟ نہیں چھوڑا ہوگا, الا یہ کہ طلاق دے کر چھوڑتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اپنی بیویوں کے اوپر اور آپ نے قسم کھا لیا کہ ہم ایک مہینے تک تم لوگوں کے قریب نہیں جائیں گے. طلاق, لیکن طلاق کا لفظ مبارک نہیں بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وجہ سے کم, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک گویا شراب کی مستی کی طرح ایک مستی ہوتی ہے, نشہ اترا تو فوراً ہی رونا گانا شروع کر دیا. چاہے عورت تو اس کے قدموں میں آپ ہزار سجدہ کر کے اس کو راضی کر, لیکن مسئلہ تو چونکہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا جب طلاق بول گئے. اس وجہ سے طلاق کا لفظ بولنے کے بجائے غصہ ہو جائیں, گھر سے باہر نکل جائیں, اپنا سر دیوار میں مار لیجئے, کیوں طلاق بولتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ آپ لے جائیے کسی ایسے آدمی کے پاس جو آپ کو صحیح فتویٰ دیں. اصل میں اس میں بہت سے مسائل ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, اس میں ہر ایک کو اتھارٹی نہیں ہے. ولی امر جس چیز کا حکم دے اسی طریقے کا فتویٰ دینا ضروری ہے جب مسئلے دو طرف کے ہوں, دو طریقے کے ہوں. امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو مقتدی ربنا لک الحمد کہتے ہیں, کیا امام بھی ربنا لک الحمد کہیں گے؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ تو پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے. اب ہر امام کے بارے میں ہم نہیں جانتے, آپ بھی نہیں جانتے کہتے ہیں یا نہیں کہتے, لیکن آپ پوچھئے کہ کیا امام اور مقتدی دونوں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں گے, یا امام سمیع اللہ صرف کہیں گے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے, یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے صلات پڑھتے دیکھو اسی طرح صلات پڑھو. تو پیارے رسول سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے, وہ آپ کو کہنا ہے, ربنا لک الحمد کہتے تھے, دونوں آپ کو کہنا ہے. ان کے پیچھے آپ سمیع اللہ بھی کہیں جس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں, اور جس طرح ربنا لک الحمد پیارے رسول نے پڑھی وہی پڑھیں. دونوں آپ کو کرنا ہے, دونوں امام کو بھی کرنا ہے. مجھے گیس کی بیماری ہے, اکثر نماز کے وقت شک ہو جاتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, یہ نہ بو آتی ہے نہ آواز. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کو ایک شیطان ہے, وہ آ کر کے, اس کا بعض ضعیف روایتوں میں نام آیا خنزب, صحیح روایت میں نام نہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا قام احدکم یاتی الشیطان فینفخ فی مقعدتی, شیطان آتا ہے اور سرین میں پھونک مارتا ہے, فیخیل الیہ, اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ احدث, وضو ٹوٹ گیا, فلا یخرج من المسجد حتی یسمع صوتا او یجدریا, آواز سن لے کہ گوز نکلی یا یہ کہ بو آ جائے تبھی مسجد سے نکلے، ورنہ اس پر شیطان کے پیچھے اپنے کو ضائع نہ کرے. لیکن اگر کوئی شخص مستقل طور پر یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو واقعی طور پر گیس نکلتی ہے، اگرچہ ہوا بو یا نہیں آتی، آواز بھی نہیں سنتا، لیکن گیس نکلتی ہے، یقینی طور پر جانتا ہے ایک بیماری ہے اور ہر دو منٹ چار پانچ منٹ پہ آ جایا کرتی ہے یہ چیز، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز سے کچھ پہلے وضو کریں، اس کے بعد وہ نماز پڑھ لیں پورے طور پر، فرض اور سنت نماز ان کی صحیح، اگرچہ وہ ریاح نکلتی رہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا قیاس کیا جائے گا سلسل بور پر. جس طرح آدمی کا مسلسل طور پر قطرے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو ان کا حکم یہی اس طرح کا حکم ہے. لیکن اگر کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس وقت تک نہ نکلے مسجد سے نہ نکلے، یعنی وضو یہ ضروری نہیں کہ نماز میں ہو اس وقت، مسجد سے نہ، فلا یخرج من المسجد، مسجد سے وضو کرنے نہ نکلے، ہو سکتا ہے اس کی نماز چھوٹ جائے جب تک وہ بو یا آواز بو نہ سونگ لے یا آواز نہ نکل جائے اس کی. جی، ایک شخص کے دانستہ طور پر پروگرام کے مطابق ایک ماہ پہلے ہی حج کی نیت کی ایک شخص نے، اور وہ 11 ذی الحج کو دوسرے دن کی کنکریاں مار کر پاکستان چلا گیا، اور حج سے 2 ہفتے پہلے ہی اس نے دم کے پیسے بھی جمع کروا دیے تھے، کیا اس کا حج درست ہے؟ اس میں جہاں تک غلطی معلوم ہو رہی، اگر دوسری غلطیاں نہیں ہیں تو سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے کی، وہ 11 ذی الحج کو دوسرے دن یعنی 12 کی کنکری مار کر کے چلے گئے. اول تو 12 کی کنکری کا مارنا ان کو وقت سے پہلے جائز نہیں، نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں، اور یہ کہ کسی دوسرے کو وہ وکیل کفیل بھی نہیں بنا سکتے اس کا، کیونکہ حج اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ 12 کی کنکری نہ مار لیں. دوسری غلطی انہوں نے یہ بھی کی ہوگی شاید کہ طواف ودا، طواف اگر کر لیا ہے، طواف زیارت اور صحیح، لیکن اس کے باوجود ان کو طواف ودا بھی کرنا ضروری تھا. اگر نہیں کیا، کنکری نہیں ماری اور طواف ودا نہیں کیا، تو ان کے سر پر 2 بکریوں کا فدیہ ہے اور وہ مکے میں ذبح کی جائے گی، وہ بھیجیں یا ان کا کوئی آدمی یہاں ذبح کرے، بہرحال یہ ان کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہمارے ایک دوست نے جو مکہ میں رہتا ہے پاکستان سے ان کے والدین مختلف تاریخ میں 3 طلاق پیپر لکھ کر سبحان اللہ بھیج دیا، اور انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر کے بھیج دیا، کیا اس کی طلاق ہو گئی یا نہیں. جب لکھ رہے تھے، دستخط کر رہے تھے، اتنا لمبی مدت تھی، اس میں نہیں سوچا تھا، پوچھیں آپ، طلاق کے بارے میں نہیں داخل ہونا چاہتا. مسجد حرم میں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے، اور سعودیہ میں مسجدوں میں 8 رکعت ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں اہل حدیث کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح، اس کی وضاحت کریں، یہ فرق کیوں ہے؟ فرق جس طرح اور چیزوں میں ہے فرق، اسی طرح اس میں بھی فرق ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صحیح کیا ہے. ہمارا ایمان ہے، دین ہے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 3 11 یا 8 رکعت تراویح کے نام سے 2 2 رکعت کر کے 8 سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. بخاری شریف کی حضرت عائشہ، جو پیارے رسول کی سب سے چہیتی بیوی، سب سے قریب بیوی کی روایت ہے، انہوں نے فرمائی. رہا یہ کہ اب کوئی 20 پڑھے اور اسی کو صرف جائز سمجھے، تو یہ اس کا عقیدہ غلط ہے. یہ کہے کہ 8 کا پڑھنا جائز نہیں، تو پیارے رسول کا گستاخ. اگر یہ کہہ رہا ہے کہ 8 بھی پڑھنا جائز ہے، 20 بھی پڑھنا جائز ہے، 20 سے زیادہ بھی پڑھنا جائز ہے، تو اس کے اس کہنے میں کوئی حرج نہیں. ہمارے خیال سے مسئلہ واضح ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ 20 پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ خود غلط کہنے والا اور غلط کرنے والا ہے. نعت خوانی اور ختم قرآن بدعت ہے. نعت خوانی اس کو کیسے بدعت کہیں گے؟ نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اصطلاح ہے. حمد جو ہے اللہ رب العزت کی تعریف، اور نعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہندوستان کی یا ایشیا کی ایک اصطلاح ہے، پیارے رسول کی تعریف. اگر پیارے رسول کی تعریف آپ کے صحیح منصب کے مطابق کی جا رہی تو مطلوب ہے، اس کو آپ پڑھیں کبھی، لیکن خاص اوقات میں اس کے لیے مجلس جمانا اور پیارے رسول کو نعت خوانی کر کے حاضر کرنا، یہ سب باطل عقیدے کے بغیر. اگر کوئی شاعر ہے اسلام کا، ہمارے ایک شاعر تھے منشی حیرت، اللہ تعالیٰ جو حج پہ آئے تھے، بہت بڑے موحد شاعر، اللہ کا فضل ہے کہ ان کے پاس بہت سے ایسے اشعار ہیں نعت کے اور توحید کے. اس طرح کا اگر کوئی ہو تو یہ تو مطلوب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، لیکن اگر اس کے پیچھے غلط عقائد ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ وہ سب کام غلط ہو جائے گا. شہد کے میں سم مل جاتا ہے زہر. اور ختم قرآن بدعت ہے. ختم قرآن کا مطلب کیا آپ لیتے ہیں؟ اگر ختم قرآن کرتے ہیں ہم روزانہ، ہر 3 دن کے بعد تو یہ ایک چیز مشروع ہے، 10 دن کے بعد ختم کریں مشروع ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بدعتیں کی جاتی ہیں وہ بدعت ہے، ختم قرآن بدعت نہیں ہے. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کو کلام پاک پڑھنا ہے 3 دن کے اندر 3 دن سے پہلے ختم نہ کرے. کتنا تیزی سے پڑھے گا پھر بھی بہرحال 3 دن لگنا چاہیے تاکہ کچھ سمجھے بھی. اور اس کے بعد کچھ لوگ تھے جو 10 دن میں ختم کرتے تھے، کچھ لوگ تھے اور زیادہ دنوں میں ختم کرتے، یہ مطلوب چیز ہے. لیکن ختم قرآن کر کے اور فاتحہ اور تیجا اور چوتھا اور دسواں یہ سب جو بدعتیں ہیں اس کے ساتھ مت لگائیے. نیک کام کے ساتھ برا کام لگانے سے سب برا ہو جاتا ہے. اور قرات پہ پہلا دوسرا انعام دیا جاتا ہے، بلکہ ملکوں کے قاریوں کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں، اس بارے میں بتائیں. انشاءاللہ یہ چیز مشروع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں کے بارے میں مقابلہ کرایا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ سابق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الخیل المغمرہ بین الخیل غیر مغمرہ، یہ دو قسم کے گھوڑے جو ہوتے ہیں، یہ گھوڑا جس کو تضمیر کی جاتی ہے یعنی اس کو کھلا پلا کر کے موٹا کر کے پھر کچھ دن اس کا کھانا کم کر کے اس کو ہلکا کیا جاتا ہے، اور دوسرے گھوڑے کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مقابلے کی نگرانی فرمائی تھی. وکان عمدہا مسجد بنی زریق، بخاری شریف کی روایت ہے. اس وجہ سے اس قسم کے انعامات جو نیک ہیں اس پہ تشجیع ہمت افزائی کے لیے یہ ایک سنت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں